الحمد لله الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الكريم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. سورة النساء کی آیت 34 پہ ہم تھے اور وقت ہو گیا تھا. اس میں فرمایا گیا ہے کہ الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم, کہ مرد شوہر جو ہیں وہ اپنی بیویوں پر نگران بنائے گئے ہیں, ایک اس وجہ سے کہ اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے, اور ایک اس وجہ سے کہ وہ اپنی بیویوں پر اپنی کمائی میں سے خرچ کرتے ہیں. تو باتیں تھوڑی سی دہرا دیتا ہوں. ایک بات میں نے یہ بتائی تھی کہ فضیلت کا مطلب کلی فضیلت نہیں ہے. ایک میدان میں مثلاً اللہ تعالیٰ نے کسی کھلاڑی کو اچھی کرکٹ کھیلنے کی فضیلت دی ہوتی ہے تو بس وہ اچھا کھلاڑی ہے, باقی معاملات میں ہو سکتا ہے کہ اس کو فضیلت نہ ہو. تو یہ فضیلت اسی طرح کی یہاں پر کہ ایک شعبے میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ مردوں کو میں نے ایک خاص صلاحیت دی ہے. یہ جو صلاحیت ہے جو اللہ تعالیٰ نے مردوں کو دی ہے, یہ میں نے اپنے نقطہ نظر کے لحاظ سے اس کا ایک پہلو بیان کر دیا تھا. لیکن جو ہمارے پرانے لوگ تھے وہ مردانگی, قوت, علم, عقل سب کچھ میں فضیلت کو سمجھتے تھے. میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اب یہ سائنسی طور پر بات ثابت ہو چکی ہے کہ مرد اور عورتوں کی سوچ میں ایک فرق ہے جو رشتہ داری کو قائم رکھنے کے لیے مردوں کو قوام بنایا گیا تاکہ وہ فیصلہ کریں تو وہ خاص طریقے سے فیصلہ کر سکتے ہیں. تو عورتوں کا ذہن اور مردوں کے ذہن میں, دماغ میں بھی فرق ہے اور ذہن میں بھی فرق ہے. دماغ میں سائز کا بھی فرق ہے اور ان کے جو کنیکشنز ہیں لیفٹ اور رائٹ کے دماغ کے وہ بھی ڈفرینٹ ہیں. مردوں کا دماغ سامنے والا جو سوچنے والا حصہ ہے اس کا پیچھے سے تعلق زیادہ ہے, جبکہ عورتوں کے دماغ میں دائیں بائیں جو دونوں دماغ کے حصے ہیں ان کا آپس میں لنک زیادہ ہے, جس کی وجہ سے یہ ایک ہی وقت میں دماغ کے دونوں حصوں کو استعمال کر سکتی ہیں, مرد نہیں کر سکتے. اور اسی وجہ سے عورتوں کو یہ ہم پہ فضیلت حاصل ہو جاتی ہے مردوں پہ کہ وہ ایک ہی وقت میں کئی کام کر سکتی ہیں, ہم نہیں کر سکتے. وہ ایک ہی وقت میں جذبات, احساسات کا بھی خیال رکھ رہی ہوتی ہیں, کام بھی کر رہی ہوتی ہیں. میں نے اس کی تھوڑی تفصیل کر دی تھی پچھلی دفعہ. تو اب یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ کو کہیں نہ ملے. آپ آرام سے انٹرنیٹ پہ تلاش کریں کہ مردوں اور عورتوں کے دماغ میں کیا فرق ہے. برین کا لفظ لکھ کر لیں, مائنڈ کا لفظ لکھ کر لیں, سائیکالوجی کا لفظ لکھ کر لیں, بہت ساری چیزیں, نیورالوجی کے پہلو سے آپ بات کر لیں, آپ کو بہت ساری چیزیں تحقیق شدہ اچھے آرٹیکلس میں آپ کو مل جائے گی. تو یہ کب مانی ہوئی, یعنی سائنسی حقیقت ہے, اس کا کوئی تعلق اس بات سے نہیں ہے کہ میں کوئی اپنے جذبات کا یا قرآن کے ڈیفنس کا راستہ اختیار کر رہا ہوں. نہیں, یہ بالکل واضح ہے. اب مردوں کو جب وہ جذبات سے الگ ہو جاتے ہیں سوچنے کے لیے تو وہ محض سادہ حقیقتوں پر غور کرنے کے زیادہ بہتر قابل ہو جاتے ہیں کہ وہ جذبات سے جدا ہو کر غور کر سکیں. جذبات سے جدا ہو کر غور کرنے کا مطلب کیا ہے کہ مثال کے طور پر آپ نے مجھے گالی دی اور اس کے بعد ایک بڑی حکیمانہ بات کہی, تو میں گالی کے وجہ سے جذبہ انتقام میں آ کر آپ کی بات نہ سنوں. یہ مرد پر تھوڑی دیر کے لیے ہوتا ہے, پھر وہ اس میں سے نکل جاتا ہے اور وہ محض عقلی بنیادوں پر بات پر غور کر سکتا ہے. تو دوسری بات میں نے یہ عرض کی تھی کہ وہ یکسو ہو سکتا ہے. خواتین کبھی بھی یکسو نہیں ہوتی. انہوں نے ان کو اللہ نے بنایا ہے اس طرح سے ہے کہ وہ ایک ہی وقت میں کئی پہلوؤں سے چیزوں پر غور کرتی ہیں, ایک ہی وقت میں کئی پہلوؤں سے چیزوں پر غور کرتی ہیں, اور جس کے نتیجے میں وہ ایک اچھی ماں, معاشرے کی ایک زبردست قسم کی کارکن, معاشرے کی, اور ایک زبردست بیوی کا رول ادا کرتی ہے. یہ اس کو یہ صلاحیتیں دی اس لیے گئی ہیں کہ اس کی گود میں اللہ تعالیٰ نے بچوں کو پیدا کرنا ہوتا ہے. تو یہ اگر ان کے اندر یہ چیز نہ ہو, یعنی میں نے کئی دفعہ اپنے گھر میں دیکھا ہے, اپنے بھابھیوں میں, اپنی بیگم کے ساتھ, کہ وہ جس طرح سے چیز کو سوچتی ہے بچوں کے بارے میں ویسا سوچ نہیں سکتا, اور وہی اس قابل ہوتی ہے کہ پھر وہ एक बच्चे को वहाँ गोद से लेकर जवान करने तक उसका साथ देती रहती है। ये हैरत अंगेज सलाहियत है, इस पर जो आप उसको दाद देना चाहें वो कम होगी। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दर्जा फजीलत दी है माँ को, क्योंकि उसके अंदर ये जो अल्लाह ने चीज़ रख दी है मर्द सोच भी नहीं सकते, बिल्कुल उनके पाँव की खाक के बराबर भी नहीं होते जिस तरह का जज्बा उनके अंदर होता है। तो ये उनकी खास पहलू से है, चूंकि यहाँ कवामियत जेर बहस है तो इसलिए अल्लाह ताला ने मर्दों के एक वस्फ को बयान कर दिया है। अगर यहाँ पे माँ जेर बहस होती, यानी खातून ही जेर बहस होती, तो बिल्कुल और चीज़ें सामने आती। तो बिमा फजल अल्लाह बाज़हुम अला बाज़ में मैं इसको इस मानी में लेता हूँ कि सोच का जो धारा है, सोच का जो अंदाज है, वो मर्दों में यकसुई के साथ हो सकता है, वो जज्बात से डिटैच होकर चीज़ों को देख सकते हैं। आगे फरमाया व बिमा अनफकू में नम वाले हैं, और इस वजह से भी मैंने मर्दों शोहरों को बीवियों पर कवाम बनाया है कि वो अपनी कमाई में से, अपने माल में से उन पर खर्च करते हैं। ये शरई जिम्मेदारी है मर्दों के ऊपर, और ये भी उनकी जबिल्लत के लिहाज से उनको दी गई है। शरई जिम्मेदारी का मतलब है कि उनके लिए लाजिम है कि वो अपनी बीवी के तमाम नाज नखरे खर्चे पूरे करें, ज़रूरी भी और ज़ौकी भी और शौक़ के भी, ये उनके ऊपर लाजिम है। यानी खर्चे 3 तरह के होते हैं, एक जो खाना पीना, रहना सहना, कपड़े, ये लाजमी चीज़ें होती हैं, फिर उसमें कुछ ज़ौकी चीज़ें भी होती हैं। एक खातून को एक रंग पसंद नहीं है, दूसरा पसंद है, हल्का कपड़ा पसंद नहीं है, महंगा पसंद है, तो ये भी शौहर के ऊपर जिम्मेदारी आती है। फिर शौक़ होते हैं, उनके कोई हॉबीज़ हो सकती हैं, उनके कोई करने के मिशन हो सकते हैं ज़िंदगी में, वो मर्दों को उनमें उसका साथ देना है, तो वो अपने माल में से उन पर खर्च करते हैं। खर्च करना ये दूसरी जिम्मेदारी खुद इतनी बड़ी जिम्मेदारी है कि इसकी वजह से किसी को कवाम बनाया जा सकता है, किसी को बनाया जा सकता है। तो अब जो ये दोनों तीनों जुमले जो बात कह रहे हैं वो ये है कि अल्लाह ताला ने मियाँ बीवी को निकाह के रिश्ते में बांध कर एक छोटा सा यूनिट बना दिया है। इस यूनिट में किसी एक को सरबराह होना था, किसी एक को होना था। कोई भी यूनिट, लोगों से मिलकर बनने वाली कोई ग्रुप, कोई जमात, कोई इदारा, कोई तंजीम, कोई तहरीक, लीडर के बगैर नहीं चलती, ठीक है, जो पूरे मसले को देखता हो, पूरे मसले को लेकर चल रहा हो। तो अल्लाह ताला ने जब ये मियाँ बीवी की बुनियाद पर एक ग्रुप बनाया दो अफराद पर, तो उसकी ये एक फॉर्मेशन में बताया कि जो निगरानी की जिम्मेदारी है वो शोहर के पास रहेगी। कवाम का मैंने बता दिया था कि उनके अंदर निगरानी की खिदमत का मामला है कि औरतों की हिफाजत कर रहे हैं, उनकी देखभाल कर रहे हैं, उनकी देख रेख कर रहे हैं, उनकी परवरिश कर रहे हैं, ये सारे मानी इसके अंदर हैं। यानी अगर देखा जाए तो हकीकत में खुदाम हैं, लेकिन एक दर्जा उनको चूंकि बुलंद है, तो वो जैसे हमारे किसी भी इदारे में चले जाए तो सारे मसलों को जो देख रहा होता है वो उसका बॉस होता है उस इदारे का, बाकी सारे जुज़वी काम कर रहे होते हैं और वो सारे कामों को देख रहा होता है, तो उसकी वजह से उसको कवामियत मिल जाती है। लेकिन हकीकत में वो सबका खादम होता है, किसी को कोई प्रोविजन का काम कर रहा होता है, किसी को गाइड करने का काम कर रहा होता है, किसी के नाज नखरे सह रहा होता है, किसी की तनख्वाह बढ़ा रहा होता है उसके झगड़े के बाद, तो वो सारी मुसीबतें वो देख रहा होता है। तो ये असल में कवाम जो है वो दरअसल इस तरह की पोजिशन है जो शोहर को दी गई है। अब ये तो हो गया कि घर के यूनिट में कवाम अल्लाह ताला ने शोहर को बना दिया है और बीवी को अल्लाह ताला ने कहा है कि तुम, वो आगे बातें आ रही हैं। तो दो वजूहात बताई हैं, दोनों होंगी तो सही मानी में कवाम होगा। अगर कोई आदमी, कोई शौहर ये दोनों जिम्मेदारियां अदा नहीं करता, यानी मर्दों की तरह सोचता नहीं है, हर वक्त जज्बात में रहता है, गुस्से में रहता है, तो उसके अंदर कवाम की सलाहियत कम है। और इसी तरह जो आदमी अपने बीवी पर, अपने बच्चों पर खर्च नहीं करता, उनको खाना पीना नहीं देता, तो वो कवाम नहीं हो सकता। ये दो चीज़ें ज़रूरी हैं उसके लिए। आगे फरमाया फस्सालिहातु कानितातुन हाफिजातुन लिलगैब। ये जुमला जो है इसको अक्सर लोगों ने तर्जमा करते हुए ध्यान नहीं रखा कि फस्सालिहात मारिफा है तो ये मुब्तदा है, और कानितातुन हाफिजातुन लिलगैब ये खबरें। اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو نیک بیویاں ہیں یا جو صالح بیویاں ہیں, صالح کے دو مطلب ہیں, ایک مطلب ہوتا ہے جس کو ہم نیک کہتے ہیں اور ایک مطلب ہوتا ہے جو کسی کام کے لیے سوٹیبل. تو مثلا میں درس کے لیے سوٹیبل ہوں تو مجھے کہا جائے گا صالح للدرس, کہ درس دینے کے لیے ٹھیک ہے آدمی. تو صالحات کے دونوں مطلب ہیں. تو جو سازگاری پیدا کرنے والی سوٹیبل خواتین ہیں گھر کو چلانے کے لیے, وہ کیا کرتی ہیں, ایک مطلب یہ ہو سکتا ہے. اور دوسرا مطلب کہ جو اللہ کی نیک بیویاں ہیں, اللہ کی نیک بندیاں ہیں, وہ کیا کرتی ہیں. میری ترجیح دوسرے معنی کو ہے کہ اللہ تعالیٰ نیکی کے پہلو سے بات کر رہے ہیں. تو اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خود اس بات کو تسلیم کر رہے ہیں کہ میں نے شوہروں کو قوام بنا کر عورتوں کے ساتھ ایک مشکل امتحان پیدا کر دیا عورتوں کے لیے. اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو میری نیک خواتین ہیں, جو نیک بندیاں ہیں, ان سے مجھے کیا توقع ہے. تو یہ خود ایک, یعنی خود اللہ تعالیٰ کو اس کا اعتراف ہے کہ یہ ایک مشکل کام ہے. ٹھیک ہے, تو اس کو اللہ تعالیٰ تسلیم کر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ میری جو اب نیک بندیاں ہیں وہ یہ میرے حکم کی وجہ سے اپنے گھر کا نظام یوں چلائیں گی. ٹھیک, وہ میں آگے واضح کرتا ہوں کہ وہ کیا ہے. تو ایک تو یہ بات ہو گئی کہ اس سے یہ بھی ایک بات سامنے آ رہی ہے کہ بعض کام اللہ تعالیٰ کی شریعت کے ہمارے لیے ناگوار ہو سکتے ہیں, لیکن بڑے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ وہ حکم دے دیتے ہیں. بڑے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ایک ناگوار کام کا حکم دے دیتے ہیں. ویسے عورتیں اور مرد دونوں برابر ہیں اللہ کی نگاہ میں, دونوں اپنا اپنا مقام ایک دوسرے کے برابر رکھتے ہیں, بلکہ ہو سکتا ہے کہ عورتوں کا مقام زیادہ ہو. لیکن گھر کے اس مقصد کو جو قوام بنا کے اللہ تعالیٰ حاصل کرنا چاہتے ہیں, اس کے لیے خواتین سے ایک تعاون مانگا گیا ہے کہ میری جو نیک بندیاں ہیں وہ کیا کریں گی. تو فصالحات بہت اہم ہے یہاں پر, اس کو بالعموم تقریباً سب نے اگنور کیا ہے اور یہ خیال ہی نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں فن نساء کیوں نہیں بولا. فن نساء بولا جب بات ادا ہو جانی تھی کہ تو عورتیں جو ہیں وہ کان اطاعت ہوں گی, ٹھیک ہے, لیکن یہ نہیں بولا. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میری نیک بندیاں یہ کام کریں گی. تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ یہ ایک ناگوار کام ہے, مشکل کام ہے, اور میری نیک بندیوں سے مجھے توقع ہے کہ وہ میرے بنائے ہوئے اس خاندانی نظام میں کس طرح سے فٹ ہوں گی, وہ کیا خدمت کریں گی جس کی وجہ سے یہ گھر کا نظام بحال رہے, قائم رہے. تو یہ مطالبہ اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں. فصالحات, تو جو نیک عورتیں ہیں قانتات, ان کو قانت بننا ہے. قانت اس شخص کو کہتے ہیں یا اس عورت کو کہتے ہیں جو کسی سسٹم کے ساتھ, کسی حکمران کے ساتھ فرما برداری میں جڑ جائے, جو سسٹم کو چلانے کے لیے باتوں کو, چیزوں کو تسلیم کرنے والی بن جائے. تو اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نیک بیویاں اپنے قوام کی, اپنے قوام کی فرما بردار ہوں گی, اطاعت کریں گی. یہ قوام کے پہلو سے ہی ہوگا. یہ نہیں ہے کہ وہ قوام اگر یہ کہے کہ بھئی آج آٹے میں نمک ڈال لینا اور اس نے نہیں ڈالا تو یہ کوئی خلاف ورزی ہوگی, یہ مطلب نہیں ہے. جو چیز قوام بنا رہی ہے اس پہلو سے ہی اطاعت زیر بحث. اس کو ایک دوسری مثال سے سمجھیے. ہمارا یہاں ایک المورد کا آفس ہے, اس میں فرض کر لیجئے کہ ایک باس ہو ہمارا اور وہ کہے جی صبح صبح اٹھ کے ناشتہ انڈے کا کرنا ہے. نہیں, وہ یہ حکم نہیں دے سکتا مجھے, وہ یہ مجھے حکم نہیں دے سکتا. وہ قوام ہے اس ادارے کے لحاظ سے. وہ مجھے کہہ سکتا ہے کہ بھئی تم نے یہ کام کرنا ہے, یہ ٹاسک میں تمہیں دے رہا ہوں. وہ میرے گھر میں میرے ناشتے کو کور نہیں کر سکتا, تو وہ یہ حکم نہیں دے سکتا کہ میں ناشتہ کس کا کروں, دوپہر کا کھانا کس کا کھاؤں, وہ یہ حکم نہیں دے سکتا. یا میں کپڑے کہاں سے سلواؤں, کون سا کپڑا پہنوں, یہ وہ مجھے حکم نہیں دے سکتا. اس کو ادارے کے اندر قوام بنایا گیا ہے, تو ادارے کے اندر وہ احکام دے گا. تو شوہر قوام ہے, تو قوام کے دائرے کے اندر جو قوامیت کی والے پہلو ہیں ان کے اندر وہ قانت ہوں گی. یہ نہیں کہ شوہر نے آلو گوشت ہی کھانا ہے تو بیوی بھی آلو گوشت کھا رہی تھی, وہ اپنا کوئی کھانا دوسرا بنا سکتی ہے یا دوسرا کھانا استعمال کر سکتی ہے. تو یہ کانت اس پہلو سے ہے، ہر ہر حکم شوہر دے گا اور بیوی ہر ہر حکم مانے گی، ہرگز یہ مطلب نہیں ہے. تو جو قوام کا دائرہ ہے اس کے اندر بات یہ مانی جائے گی. دوسری بات یہ فرمائی کہ حافظات للغیب، وہ غیب کی حفاظت کرنے والی ہیں. غیب کا مطلب لوگوں نے مختلف لیا ہے، ہمارے مفسرین نے، کچھ لوگوں نے یہ لیا ہے کہ شوہر کی عدم موجودگی میں اس کے مال اور اپنی عزت کی حفاظت کرنے والے، ٹھیک ہے، ایک مطلب یہ لیا ہے. اور لام انہوں نے موقع پر کے معنی میں لیا ہے. حافظات للغیب کا ایک مطلب یہ کیا گیا کہ شوہر کی عدم موجودگی میں اس کے غیب میں اس کے مال کی حفاظت کرنے والی ہوں گی اور اس کی عزت یعنی اپنی عزت کی حفاظت کرنے والی ہوں گی. کچھ لوگوں نے غیب کا مطلب لیا ہے کہ جو بھی مخفی چیزیں ہوتی ہیں ان کا، یعنی ہر گھر کی کوئی پرائیویٹ چیزیں ہوتی ہیں، معلومات ہوتی ہیں، کچھ اس طرح کی چیزیں، ان کا لحاظ رکھا جائے گا. اسی طرح کی ملتی جلتی بات ان لوگوں کے جو اس کو راز کہہ رہے ہیں کہ رازوں کی حفاظت کرنے والے. اب کس کے رازوں کی حفاظت؟ شوہر کے رازوں کی، یا جو اب یہ گھر بنا ہے دونوں میاں بیوی کے رشتے سے، اس کے رازوں کی حفاظت؟ تو یہ قرآن نے بیان نہیں کیا، یعنی اس نے بس اتنی بات کہہ دی ہے کہ غیب کی باتوں کی حفاظت کرنے والی ہے. تو حافظات، یہ یاد رکھیے کہ جو عربی زبان کا لفظ حفظ ہے یا حفاظت ہے، اس کے اندر غیرت موجود ہوتی ہے. یہ غیرت سے کبھی بھی الگ نہیں ہوتا، یعنی میں ان چیزوں کا محافظ ہوتا ہوں جو میری غیرت سے متعلق ہے. آپ بھی انہی چیزوں کی حفاظت کرتے ہیں جو آپ کی غیرت سے متعلق ہے. غیرت اب کئی قسم کی ہو سکتی ہے، یعنی میری عزت کے پہلو سے، میرے بہادری کے پہلو سے، میرے خاندان کے پہلو سے، میرے حسب نسب کے پہلو سے، میری بیوی کے پہلو سے، میرے بچوں کے پہلو سے، میری بیٹی کے پہلو سے. کتنی ہی چیزیں ہوتی ہیں جن کے ساتھ ہماری غیرت وابستہ ہوتی ہیں. ایسا ہی خواتین کا معاملہ ہوتا ہے کہ ان کی بھی بہت ساری غیرتیں وابستہ ہوتی ہیں، اپنے عزت کے ساتھ، اپنے شوہر کی ناموری یا بدنامی کے ساتھ، یا اپنے بچوں کے لیے. تو اس کی بھی وہی غیرتیں ہوتی ہیں جو مرد کی ہوتی ہیں، کچھ فرق بھی ہو سکتا ہے. تو اب وہ غیرت کے لحاظ سے جتنی چیزیں ہیں جو دوسروں سے مخفی رکھی جاتی ہیں، ان کی حفاظت کرنے والی ہیں. تو جتنی بھی چیزیں مخفی گھرانے کی ہوتی ہیں، پرائیویسی سے متعلق ہوتی ہیں، ذاتی چیزیں ہوتی ہیں، اور جن سے غیرت وابستہ ہوتی ہے، گھر کی، شوہر کی اور خاتون کی اپنی، ان سب کی وہ حفاظت کرنے والی ہیں. یہ اس کا جامع مفہوم یہی بنے گا، حافظات للغیب. اب یہ قوام کے ساتھ کیسے جڑتا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ قوام کے لحاظ سے حکم دے رہے ہیں، تو قوام کے لحاظ سے کیسے جڑتا ہے؟ تو یہ یاد رکھیے کہ قوام ہو یا ماتحت ہو، دونوں صورتوں میں یہ جو ہمارا خیر خواہی ہے، لائلٹی ہے یا اخلاص ہے، اس کا لازمی تقاضا ہوتا ہے. یعنی دو دوست بھی ہوں تو وہ بھی ایک دوسرے کی خیر خواہی میں ایک دوسرے کے رازوں کی حفاظت کرتے ہیں. یہ رشتہ تو ساری دوستیوں سے بڑھ کر رشتہ ہے. میں تو کہا کرتا ہوں کہ دنیا کا آغاز ماں باپ سے نہیں ہوا، میاں بیوی سے ہوا ہوا. تو اس دنیا میں انسانوں کے لیے حقیقی ترین رشتہ میاں بیوی کا رشتہ ہے. تو سب سے زیادہ حقوق اور تقاضے اسی کے اندر پائے جاتے ہیں، والدین سے بھی زیادہ. تو ان کی حفاظت کرنا یہ بہت ضروری ہے. تو اگر شوہر نہیں کرے گا وہ مجرم ہے، بیوی نہیں کرے گی وہ مجرم ہے. تو اب نیک عورتوں سے جو خدا کی خاطر دنیا میں جی رہی ہیں، ان سے اللہ تعالیٰ نے دو مطالبات کیے ہیں کہ قوام کے ساتھ تمہارا کیا تعلق ہوگا. پہلی چیز فرما برداری ہے، دوسری چیز لائلٹی ہے. اور وہ غیرت سے وابستہ جتنی چیزیں ہیں، غیرت سے وابستہ، وہ مالی چیزیں بھی ہو سکتی ہیں. بعض اوقات یہ بھی ہماری غیرت ہوتی ہے کہ ہمارے گھر میں آج کھانے کو نہیں تھا، یہ بھی غیرت کا مسئلہ ہو سکتا. تو ان کی حفاظت کرنے والی، جنسی معاملات، آپس کے جو ان کے ریلیشنز ہیں ان کی حفاظت کرنے والی، گھر کے بڑے پروگراموں کی حفاظت کرنے والی، گھر کے جو اندر چھپنے کی جو دوسروں کو چیزیں نہیں بتائی جاتی ان کی حفاظت کرنے والی، تو یہ دو چیزیں ان سے تقاضا کی گئیں. قوام کے ریلیشن سے. قوام کے ریلیشن سے دو چیزیں تقاضا کی گئی ہیں. ان کو آٹا گوندھنے کا نہیں کہا گیا, ان کو کھانا پکانے کا نہیں کیا گیا. یہ معاشرتی چیزیں ہوتی ہیں, یہ ہر معاشرے میں الگ الگ ڈیسائیڈ ہو سکتی ہیں, اور کوئی جوڑا آپس میں بیٹھ کر بھی اپنے ڈیوٹیز کو اسائن کر سکتا ہے کہ چلو میں یہ کر لوں گا تم یہ کر لینا, یہ ہو سکتا ہے. تو کان اطاعت کا دائرہ صرف قوام کے پہلو سے, جہاں قوام کو چیلنج کرے گا بیوی وہاں وہ کانت نہیں رہے گی, جہاں اس کی قوامیت کو چیلنج کرے گی. اب اس کو اللہ نے آگے بیان کیا, اس لیے میں اپنے لفظوں میں کچھ نہیں کہتا, آگے چل کر ہم سمجھیں گے. تو اب جو ہمارے غور کرنے کی چیز ہے کہ قوام جو ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک دلیل یہ دی, دوسری وجہ یہ بتائی, دو وجہ بتائیں قوام کی. ٹھیک ہے, ایک یہ کہ اللہ نے مردوں کو ڈفرینٹ بنایا ہے عورتوں کے مقابلے میں, جس وجہ سے قوامیت ان کو دینی پڑ گئی ہے. اگر عورتوں کو ویسا بنایا ہوتا تو ان کو دینی پڑتی, لیکن ماں اور ماں کا رول ادا کرنے کے لیے عورتوں کو ایسا نہیں بنایا گیا جیسا مردوں کو بنایا گیا. اور دوسری چیز یہ ہے کہ وہ خرچ کرتے ہیں اپنی کمائی میں سے, تو یہ ایک بڑا حوصلے کی چیز ہے, بڑی اہم چیز ہے. اگر کوئی شوہر ایسا نہیں کرتا, امام مالک کا اسی آیت کی وجہ سے یہ کہتے تھے کہ جو شوہر نہیں کماتا, اگر اللہ نے نہ روکا ہوتا تو میرا دل کرتا ہے میں اس کی ناک کاٹ کو مسلح کر دوں تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ یہ نکمہ شوہر ہے. تو ہماری اتنی حساسیت ہے اس بارے میں کہ شوہر کو لازماً کما کر لانا ہے, لازماً خرچ کرنا ہے, سوائے اس کے کہ وہ معذور ہو گیا ہے کچھ ایسا مسئلہ, عام حالات میں اسی کو کمانا ہے. اس کے بعد تیسری بات جو غور کرنے کی ہے وہ فصالحات کا لفظ ہے, کہ یہ ایک ناگوار کام ہے لیکن گھر کے نظام کے لیے, ایک بڑے مقصد کے لیے جو پورا معاشرہ اللہ تعالیٰ بنانا چاہتے ہیں, اس کے لیے میں خواتین سے دو چیزیں ڈیمانڈ کر رہا ہوں, ایک قانت ہونا اور دوسرا حافظات للغیب. اور یہ دونوں چیزیں قوام کے پہلو سے جڑی ہوئی ہیں, یہ کسی اور پہلو سے نہیں ہے, زوجیت کے پہلو سے نہیں ہے. اس میں آپ عورتیں ناز نخرے کر سکتی ہیں, اپنی بات منوا سکتی ہیں, یہ سب کچھ ہو سکتا ہے. اچھا, ایک اور تعلیم جو ہے وہ ہمارے یہاں فراموش کی جاتی ہے, میں اس کو پہلے بیان کر دوں پھر آگے نشوز والی بحث بھی بہت اہم ہے. اللہ تعالیٰ نے مومنین کو یہ حکم دیا سورہ شورا میں کہ نمازیں پڑھنے والے, اللہ کی اطاعت کرنے والے, وہ ان کا جو پورا زندگی ہے وہ امرہم شورا بینہم ہے, ان کا سارا معاملہ باہمی مشورے سے چلتا ہے. اب یہ اس آیت کو جو آیت ہم سورہ نساء کی پڑھ رہے ہیں 34 نمبر آیت, اس کو امرہم شورا بینہم کے تحت رکھیے, کیونکہ قرآن مجید کی کوئی تفسیر وہ ٹھیک نہیں ہوگی جس میں ایک حکم بالکل فراموش ہو جائے. اور امرہم شورا بینہم جس جگہ پہ آیا ہے, یہ میرے آپ کے لیے سب کے لیے فرد سے لے کر ریاست تک سب چیزوں کو شامل کرتا ہے, کیونکہ وہاں موقع اجتماعیت کا اتنا نہیں ہے, اجتماعیت پیدا ہو رہی ہے امرہم شورا بینہم کے الفاظ. تو میں اپنے گھر میں کوئی صوفہ بھی تبدیل کرنا ہے تو مشورے سے کروں گا, بچوں سے پوچھوں گا, بیوی سے پوچھوں گا, میں نے کوئی دیوار کا پینٹ چینج کروانا ہے تو مشورے سے کروں گا. اللہ نے قوام کو جاہل اجڈ ڈکٹیٹر نہیں بنایا ہے, وہ ایک بندہ مومن ہے جو سارے کام مشورے سے کرتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی جن کی اصابت رائے, سوچنے کی صلاحیت, اعلیٰ درجے کا اخلاقی وجود, ان کو بھی کہا ہے کہ شاور ہم فی الامر, لوگوں سے مشورہ کرتے رہیں. تو اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا آدمی مشورے کا پابند ہے, جن کے ہاں سوچنے کی تمام صلاحیتیں ہم سے اعلیٰ تھیں, جن کا اخلاقی وجود سب سے اعلیٰ تھا, وہ بھی مشورہ کرتے ہیں, تو اس لیے مشورہ کرنا جو ہے وہ قوام کے لیے لازم ہے. کوئی قوام ایسا نہیں ہے جو مشورے کے بغیر گھر کو چلائے. تو آپ نے ہنڈیا ہی کیوں نہیں پکانی ہے گھر میں, تو مشورے سے پکے گی. بیوی کیا پسند کر رہی ہے, بچے کیا پسند کر رہے ہیں, شوہر کیا پسند کر رہا ہے, باہمی مشورے سے چلے گا. تو مسلمان شوہر وہ جڈ نہیں ہے, وہ اندھا بہرا ڈکٹیٹر نہیں ہے, بلکہ وہ ایک نفیس انسان ہے جو مشورے سے جو باہمی احترام کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں. میں نے اپنی ساری زندگی گھر میں مشورے کے ساتھ گزاری ہے تو کوئی مسئلہ نہیں پیدا ہوتا. کبھی مجھے اپنی خواہشات کی قربانی کرنی پڑتی ہے, کبھی میری بیگم کو کرنی پڑتی ہے, تو ٹھیک مشورے سے ایسا ہی ہوتا ہے. تو باہمی مشورے سے جب ہم چلتے ہیں تو یہ فضا پیدا نہیں ہوتی. لیکن بہرحال کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مالی معاملات میں میں کہتا ہوں میرے پاس ہے ہی نہیں, تو اس کو میری بات ماننی پڑتی ہے. تو یہ جو جگہ ہیں وہ پھر قوام والی جگہوں میں بالکل ہم اطاعت میں آ جاتے ہیں کہ اب ایک کام کرنا ہی شوہر میں ہے, اس کی کمائی سے ہونا ہے. اب بیوی اس میں کانت نہیں بنے گی تو فساد پیدا ہوگا. ہاں وہ مشورہ کرے گی, شوہر کے مشورے میں شریک کرے, اس کے پوچھے کہ میں کہاں جا سکتی ہوں, کتنا کر سکتی ہوں, تو دونوں نے مشورے سے جو طے کر لیا وہی اچھا ہے. تو اب آپ نے دو چیزیں نوٹ کر لیں, شوہر کو قوام بنانے کی, اور قوام کون ہے؟ جو شورا کا پابند ہے, مشورے کا پابند ہے. اور نیک بیبیوں سے اللہ تعالیٰ ایک ناگوار کام کی توقع کر رہے ہیں کہ ان کو اپنی آزادی کو چھوڑنا ہے شوہر کی حد تک, نہ کسی اور کے لیے نہیں, صرف شوہر کے لیے اپنی کچھ آزادیوں کو چھوڑنا ہے, اور وہ کانت بن کر رہیں گی اپنے شوہر کے ساتھ. یہ اللہ تعالیٰ مطالبہ کر رہے ہیں. جو دوسرا مطالبہ ہے وہ لائلٹی ہے, وہ تقریباً ہر گھرانے میں چل رہا ہوتا ہے, سوائے اس کے کہ کوئی عورت بیوقوف ہو تو وہ اس طرح کی حرکت کر دے. وہ میں نے مردوں کو بھی دیکھا ہے کہ وہ اپنی بیگمات کی ایسی باتیں باہر آ کے کر رہے ہوتے ہیں جو کرنے کی نہیں ہوتی. تو دونوں طرف یہ بیوقوف پائے جا سکتے ہیں کہ جو پرائیویسی کی باتیں ہوتی ہیں وہ آپ باہر بیان کر رہے ہوں, یا گھر کی غیرت یا اس کی عزت کا مسئلہ ہو وہ بھی وہ باہر اچھال رہے ہوتے ہیں. یہ میں نے دونوں جگہ دیکھا ہے, اس لیے یہ اللہ تعالیٰ نصیحت کر رہے ہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. تو بیوقوف لوگ بھی, مرد ہوں یا عورتیں, وہ اپنے بارے میں سوچیں کہ یہ کام کرنے والا نہیں ہوتا. آگے فرمایا بما حفظ اللہ, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے بھی حفاظت کی ہے تو تم بھی حفاظت کرو. تو اب حفاظت کے یہاں پر بھی اختلاف ہوا ہے مفسرین میں. کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے بیویوں کو شوہروں سے حقوق لے کر دیے ہیں تو ان کے حقوق کی حفاظت اللہ نے کی ہے, تو اس وجہ سے تم بھی مہربانی کر کے اللہ کی بات مان لو کہ تمہیں کچھ حقوق دلا دیے نا, تو تھوڑا سا یہ بھی فریضہ ادا کر دو. ٹھیک ہے, یہ ایک مطلب یہ لیا گیا اور یہ بامانی بات ہے, اچھی بات ہے. دوسرے معنی یہ لیے گئے ہیں کہ چونکہ اللہ تعالیٰ بھی تمہارے رازوں کی حفاظت کر رہے ہیں تو اس وجہ سے تم بھی ایک دوسرے کے رازوں کی حفاظت کرو, کہ اگر اللہ تعالیٰ کھولنے پہ آ جائیں ہماری جتنی بھی خرابیاں ہیں کوتاہیاں ہیں تو ہم تو ہر جگہ رسوا ہو جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ تمہارے غیبوں کی حفاظت کر رہا ہے تو تم بھی کرو. تو یہ دونوں مطلب اکٹھا بھی کر لیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, دونوں باتیں, کیونکہ اللہ نے خود ایکسپلین نہیں کیا. جب اللہ تعالیٰ ایکسپلین نہیں کرتے تو اس کے امکانات زیادہ بڑھ جاتے ہیں, کہ اس لیے کہ میں تمہارے رازوں کی حفاظت کر رہا ہوں تو میرے اس احسان کی وجہ سے تم بھی رازوں کی حفاظت کرنے والی بن جاؤ, اور دوسرا یہ کہ چونکہ میں نے تمہیں حقوق لے کر دیے ہیں شوہروں سے, تمہارے حقوق کی پاسداری کر رہا ہوں, کہہ رہا ہوں کہ خرچ کریں گے تمہارے اوپر, کہہ رہا ہوں کہ طلاق کس طرح سے دینی ہے, کہہ رہا ہوں کہ اذیت نہیں دینی ہے, کہہ رہا ہوں کہ اس سے معاشرت کرو, کہہ رہا ہوں کہ تمہارے برابر ہیں, تو یہ جتنی بھی اللہ نے باتیں کہی ہیں اس وجہ سے اللہ تعالیٰ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ میں نے اتنا کچھ تمہارے لیے کیا ہے تو یہ میری خاطر تھوڑا سا کام کر دو. تو اب آپ کو اس دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ الفاظ کیسے کیسے چنتے ہیں, یعنی کس کس پہلو کو وہ نمایاں کرتے ہیں تاکہ ہم حکموں کے اندر اتر کر ان کی حقیقتیں یا ان کی حکمتیں تلاش کر سکیں. اب اگلا مسئلہ پیدا ہوا ہے جو پھر ہمارے رجال و قوامون علی النساء, بہت ہی مظلوم جملہ ہے, یعنی اس کے اوپر جتنی تنقید ہو سکتی ہے قرآن میں پچھلے 60-70 سالوں میں ہوئی ہے سو ہوئی ہے, بہت زیادہ تنقید ہوئی, اور یعنی یہ مسئلہ بنا دیا کہ اسلام عورتوں کے ساتھ ناروا سلوک کرتا ہے اور یہ اور وہ, ان کو برابر نہیں سمجھتا. وہ اللہ نے جو میں آیتیں پڑھ چکے ہیں اسی سورہ میں جس میں اللہ نے برابر قرار دیا ہے عورتوں کو, کوئی فرق نہیں مردوں اور عورتوں میں ہر اعتبار سے, صرف گھر کا یونٹ بناتے ہی, گھر کا انسٹیٹیوٹ بناتے ہی اللہ تعالیٰ ایک مطالبہ کر رہے ہیں بڑی درد مندی کے ساتھ, مانتے ہوئے کہ یہ ایک ناگوار کام ہے. آگے فرمایا واللاتی تخافون نشوزہن فائزوہن واہجروہن فی المضاجع واضربوہن, یہ اس سے بھی زیادہ مظلوم آیت ہے, جملہ ہے کہ وہ عورتیں جن سے تمہیں نشوز کا اندیشہ ہو تو ان کو سمجھاؤ, और उनको बिस्तरों में अलग कर दो और उनकी पटाई करो। मैंने क्रूर तर्जमा कर दिया ताकि आपको सादा बात पहुंच जाए। तो ये अब इसमें अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जो बीवी नशूज करेगी उसके साथ तुम तीन काम कर सकते हो। उनको नसीहत करोगे, उनको उनके साथ जौजियत का ताल्लुक ख़त्म कर दोगे और उनको तुम मार सकते हो। अब इसमें जो तरतीब है, कुछ मुफसरीन ने उस तरतीब को इग्नोर किया है, तो उसमें फिर दो तीन आरा बन गई हैं, वो ज़ेर बहस लाना इसलिए ज़रूरी है कि आयतें बड़ी सेंसिटिव मौजू पे हैं। तो एक लोगों ने ये राय ख्याल किया है कि या ये कर लो या ये कर लो या ये कर लो, यानी पहले दिन ही थप्पड़ दे मारो, ठीक है तुम्हारा इख्तियार है, तुम कवाम हो तो पहले दिन ही आखिरी इकदाम इख्तियार कर लो। कुछ लोगों ने कहा है कि नहीं, ये इकट्ठे करने हैं, तीनों काम इकट्ठे कर सकते हो, समझाते भी रहो, जौजियत का ताल्लुक भी ख़त्म कर लो और कुछ दो चार लगा भी लो। ये भी एक राय रखी गई। तीसरी राय है जो सबसे बेहतर है, साहिब है, वो ये कि तीन मराहिल हैं, ये इकट्ठा करने के नहीं है या ये करने के नहीं है, बल्कि ये पूरी तरतीब है कि पहले नसीहत की जाएगी, साल 6 महीने इसमें लगाए जाएंगे। अगर नशूज हुआ है, मैं नशूज अभी समझाता हूँ, अगर नशूज हुआ है तो फिर तुम पहले नसीहत करोगे, 2 महीने, 6 महीने, साल, 2 साल लगाओगे नसीहत करने में, वो नहीं मान रही तो फिर दूसरी स्टेज में आओगे, वो ये कि अब जौजियत का ताल्लुक मुनक़ते कर दोगे, उसको अकेला छोड़ दोगे। फिर भी नहीं मानी, ये भी आपने महीना 2 महीने गुजार लिए, अब तुम कुछ तादीब कर सकते हो। अब मैं सही तर्जमा कर रहा हूँ, तादीब। तादीब का मतलब वैसी पिटाई करना होता है जैसे बाप बच्चों की करते हैं, समझाने के लिए, कुछ खराबी हो गई है तो उसको दूर करने के लिए, कोई गलत हरकत कर दिया तो उसके लिए। वज्रबुहुना के मानी भी दो तीन किए गए हैं हमारे ज़माने में, मारूफ मानी इसके ये किए गए हैं जो मैं कर रहा हूँ वो तो चलते आ रहे हैं। आजकल ये किया गया कि उनको मिसालें मारो, मिसालें दो, यानी मिसालें दे देकर समझाओ, ये भी एक तर्जमा किया गया है। ये वज्रबू अकेला आए तो इस मानी में नहीं आता, ये बिल्कुल अरबी की ज़ुबान के कवायद के ख़िलाफ़ है। फिर होना चाहिए था वज्रबू हुन्नल अमसाल, ये जुमला होना चाहिए था, क्योंकि जहां पर मसल आएगा तभी हम मसल मिसाल देने के मानी लेंगे, वरना नहीं। और फायजू हुन्ना में होता क्या है, यही तो होता, नसीहत की जाती है मिसालें देकर, बातें समझा कर, तो फायजू हुन्ना में वो काम हो चुका है और ये उससे अगली स्टेज, सख्त स्टेज ही होनी चाहिए। ये सियाक कलाम भी इसको कबूल नहीं करता। तो एक तो ये हो गया कि दूसरा ये दूसरे जो मानी किए गए हैं पुराने लोगों ने, वो दोनों तरह के हैं कि हल्का फुल्का मारना है, मसवाक से मारना है मसलन, लेकिन मसवाक भी बड़ी जोर से लग सकती है, तो ये भी उसका यही ग्रोह जो कहता है कि हल्का सा मारना है, वो एक हदीस मुबारका की वजह से है कि नबी करीम सब ने कहा है कि तुम ऐसी चोट नहीं मारोगे जिससे निशान भी पड़े, ऐसा नहीं कि टांग तोड़ देनी है, बाजू तोड़ देना है, उंगली तोड़ देनी है, ये जुल्म है, ये नहीं होगा। जैसे बाप, जैसे माँ अपने बच्चों को दो चार लगाती है गुस्से में आकर किसी मौके पर, ये वो है, और ये गुस्से में आकर नहीं है, ये पूरे एक प्रोसेस के साथ है, तो गुस्सा ख़त्म हो चुका हुआ है, और ये वज्रबुहुना की स्टेज बड़ा सोचा समझा नपातुला इकदाम है जो अल्लाह ताला कह रहे हैं। क्योंकि यहाँ अल्लाह ताला कवाम के मातहत जो खातून है उसके बारे में बात कर रहे हैं, ये कोई डाकू चोर के बारे में बात नहीं हो रही, कातिल के बारे में बात नहीं हो रही, सिर्फ नशूज के बारे में हो रही है। अब नशूज जो है उसको समझ लीजिए, नशूज जो है ये बहुत ही मुश्किल तरीन लफ्ज़ों में से है, क्योंकि इसकी मिसालें बहुत कम हैं अरबी ज़ुबान में, अरबी अदब में, तो मुझे जो मिसालें मिली हैं वो दो तीन बस मिली हैं। नशूज के असल मानी जो हैं वो ये हैं कि जो किसी का हक बनता हो वो उसको ना दिया जाए, एक मानी ये है, लुगवी मानी। दूसरे लुगवी मानी ये हैं कि उठा जाए, सर उठाया जाए, नहाजा बैठा हुआ आदमी उठ के खड़ा हो जाए, ये भी नशूस, ठीक है। तो तो ये दो उसके लोगविमानी हैं। अब उसके बाद जब लोगविमानी सेट नहीं बैठते तो फिर लोग मानी के अंदर कुछ इजाफे करते हैं, मजाज के पहलू से या कुछ। तो उन्होंने फिर इसके मानी शौहर की मासियत के, शौहर की नाफरमानी कर रही है ये लिए, या शौहर को इस तरह से जिच कर रही है कि वो बेचारा आराम से बैठ ही नहीं सकता, मुसलसल जिच किए जा रही है। तीसरा जो पहलू इसमें इजाफा किया उन्होंने वो ये कि जो मेरे उस्ताद की तरफ से, और ये बहुत अच्छा इजाफा है, कि वो घर के निजाम को चलने नहीं दे रही। तो ये नशूज के अंदर मुख्तलिफ पहलू जो हैं वो। अगर हम कलाम को गौर करें तो सादा मतलब है कि जो औरत शौहर को कवाम मानने से इनकार कर दे, शौहर को वो शौहर मान रही है, छोड़ कर नहीं जा रही, शौहर को शौहर मान रही है लेकिन उसको कवाम नहीं मान रही, उसको ये उसके साथ ये तीन मराहिल में मुआमला किया जाएगा। तो अब वो जो कवाम मानना है उसकी उसकी दो शक्लें अल्लाह ने खुद बयान कर दी, कानेतात होना और हाफिजातुम लिल गायब होना। तो अगर कोई औरत ये दो काम छोड़ दे कवाम के दायरे में तो वो नशूज का इर्तकाब करेगी। बात समझ रहे हैं कि अल्लाह ने कहा है कि कवाम शौहर कवाम है और औरतों पर, और जो नशूज करे उसके साथ क्या करना है, इसका मतलब उसने कवाम मानने से इनकार किया। कवाम मानने से इनकार किया है तो कवाम के मानने के लिए अल्लाह ताला जो बातें कह रहे थे वो ये दो थी, कानेतात होना और हाफिजातुन लिल गायब होना। इनमें से कोई चीज वो नहीं करती तो वो नशूज की मुर्तकब है। इसको रियासत की मिसाल से समझिए, मैं पाकिस्तानी हूं, पाकिस्तान में रहना चाहता हूं, पाकिस्तान को अपना वतन समझता हूं, लेकिन मैंने हुकूमत के कवानीन को मानने से इनकार कर दिया, ना मैं बिल जमा कराता हूं, ना मैं ट्रैफिक के कानून की पैरवी करता हूं, कुछ भी, तो क्या रियासत मुझे माफ कर देगी? नहीं करेगी। तो दरअसल रियासत की जो रिट है उसको मैंने चैलेंज कर दिया है। तो कवाम की रिट कब चैलेंज होगी? जब ये दो काम नहीं होंगे। तो इन दो में से एक काम वो नहीं कर रही तो कवाम के दायरे की इताअत नहीं कर रही, और कवाम के साथ जो लॉयल्टी होती है उसके राजों की, उसकी कमजोरियों की, उसकी खूबियों की, उसकी खामियों की, उसकी गैरतों की, अपनी गैरतों की, वो उसकी हिफाजत नहीं कर रही। तो अब ये कवाम की मुजरिम बन गई है। मैं अब ये लफ्ज़ सोच समझ के बोल रहा हूँ, अब ये सादा औरत नहीं है, मुजरिम औरत है। जैसे एक औरत चोरी करके आ जाएगी थाने में, लोग पकड़ कर ले आएंगे, तो अब वो जब उसको सजा देंगे तो ये औरत को सजा नहीं दे रहे, ये एक मुजरिमा को सजा दे रहे हैं, समझ रहे? एक औरत कत्ल करके आ गई है तो अब अगर कोई आदमी कहे जी कि लो जी पाकिस्तान में एक औरत को फांसी दी गई, पाकिस्तानी मुआशरा औरतों पे बड़ी सजाएं देता है, नहीं, वो औरत को सजा नहीं दे रहे, हम कातिल को सजा दे रहे हैं। तो यहां नशूज की वजह से वो अपने कवाम की रियासत की मुजरिम हो गई है, ठीक है? तो इस मुजरिम को अल्लाह ताला नहीं चाहते कि अदालत में घसीटा जाए। ये मुजरिम बच्चे की तरह है, बाप नहीं चाहता कि अपने बेटे, बेटा चोरी करके आया है, चोरी करके आया तो बेटा क्या कर, बाप क्या करेगा? अब समझाएगा? पहली चोरी पर उसने समझा दिया, बेटा बाज नहीं आया, दूसरी चोरी पर उसने कहा तुम्हें खाना बंद करता हूं, तुम्हें आज से सर्दी के मौसम में लिहाफ नहीं मिलेगा, बच्चा फिर भी बाज नहीं आया, अब क्या करेगा? मारेगा ताकि चोरी छोड़ दे। तो अब बच्चे के साथ बाप का ये रिलेशन इसी मोहब्बत के साथ, इसी अपनाइयत के साथ, इसी खैरखाई के साथ अल्लाह ताला कवाम के हवाले कर रहे हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। कि जिस तरह बाप ने अपने बेटे की खैरखाई में कहा कि मेरा बेटा चोरी करके आ गया है तो मैं इसको समझाता हूं ताकि ये चोरी ना करे, बेटा फिर भी बाज नहीं आया, उसने कुछ पाबंदियां लगा दी उसके ऊपर, बाहर नहीं जाओगे, ये नहीं करोगे, वो नहीं करोगे, उसने फिर चोरी कर डाली, अब वो क्या करेगा? दो लगाएगा, पनिश करेगा, پنش کرنے کے بعد بھی باز نہیں آیا تو پھر کیس کہاں جائے گا؟ تھانے جائے گا, وہ چوری کرتے پکڑا جائے گا. ٹھیک, تو یہ وہ کہانی ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ باپ جس طرح اپنے بچے کا نگران ہے, اسی طرح شوہر اپنی بیوی کا نگران بنے, محبت کے ساتھ گھر ہی میں مسئلے کو حل کرے. تو یہ مارنا بھی محبت والا مارنا ہے, تادیب والا مارنا ہے, اور یہ باقی تینوں کام بھی اپنی بیوی کے ایک جرم پر اس کو قوامیت کے دائرے میں واپس لانے کی جدوجہد ہے, اس سے زیادہ کچھ نہیں. اس لیے فرمایا فَإِنَّ أَطَعْنَاكُمْ, اگر وہ تمہاری قوامیت کو تسلیم کر لیں, فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا, تو پھر ان کو تنگ کرنے کا کوئی راستہ نہ ڈھونڈو. فوراً یہ کہہ دیا. تو یہ ہے ان آیتوں کا سادہ مفہوم. اس کے اوپر بھی اعتراض ہوں گے, کیونکہ جو اعتراض جو ہے وہ میں نے پہلے کہہ دیا کہ یہ ایک ناگوار کام ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے نیکی کے نام پر طلب کیا ہے, ناگوار ہے لیکن ایک بڑے مقصد کے لیے بہت مفید ہے. ٹھیک ہے, تو یہ اب ان اللہ کانا علیاً کبیرا, اب فرمایا کہ دیکھو یہ بہت سخت جملہ ہے کہ قوام میں نے تمہیں بنا دیا ہے, تم نے باپ اور بچے کے ریلیشن میں جو خیر خواہی ہے, جو محبت ہے, جو اپنائیت ہے, اس کو اختیار کرنا ہے. اگر نہیں کرو گے تو یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ بہت بلند ہے اور بہت بڑا ہے, کل قیامت والے دن اس نے پکڑ دینا ہے. تو قوامیت کے سارے جو فریب تم نے قائم کیے تھے ان کی سزا ملنی ہے. تو میری حکومت کے اندر, اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میری حکومت, میری نگرانی کے اندر تمہیں میں نے قوام بنایا ہے, تو ان کے ساتھ تم نے بیویوں کے ساتھ حسن معاشرت, جو دوسری جگہوں پہ بیان ہو گیا ہے, اس کے تحت ہے یہ سارا کچھ. یہ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک جاہل اجڑ کے حوالے کر دیا ہے ایک بہت ہی معصوم مظلوم خاتون کو جس کو مارنے کا کام ہو رہا ہے. نہیں, اس نے قوامیت کو چیلنج کیا ہے, گھر کا نظام چلنے نہیں دے رہی, وہ کوئی بات مان کر نہیں دے رہی, ہر وقت اس نے مصیبت پیدا کر دی ہے. اب شوہر, اور شوہر کی حیثیت سے مان بھی رہی ہے, جانے کو تیار بھی نہیں ہے. اس دونوں کا عجیب سا یہ ریلیشن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ راستہ تجویز کیا ہے, اور اگر وہ چھوڑ کے جانا چاہتی ہے تو وہ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے, وہ انشاءاللہ اگلی دفعہ پڑھیں گے, تو وہ اس کی بھی اجازت ہے. تو اگر وہ شوہر کو چھوڑ کے جانا چاہتی ہے تو یہ سارا کچھ ہوگا ہی نہیں, وہ چلی جائے, اللہ اللہ خیر صلاح, وہ خلع لے لے, وہ طلاق لے لے. لیکن جو وہ شوہر تو مان رہی ہے لیکن قوام ماننے کو تیار نہیں ہے, تو پھر اللہ تعالیٰ نے ایک ضابطہ یہ دیا ہے. تو وقت ہو گیا تو یہاں پر روک لیتے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.